بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دورہ قرآن کا آج ہمارا یہ تیسرا جو ہے سبق ہے جس میں ہم سورۃ البقرہ سے جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ سورہ جس کا معنی ہے آیات کا مجموعہ. ویسے کلمہ سور جو ہے سین و راؤ اس کا معنی ایک دیوار بھی ہوتا ہے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اور یہاں پہ شرعی عرف میں شرعی لحاظ سے اس کا معنی آیات کا مجموعہ ہوتا ہے. البقرہ یہ اس میں جنس ہے, گائے کے معنی میں ہے. بقرات اس کی جمع آتی ہے, بقر اس میں جنس ہے اور اس کا واحد بنانے کے لیے بقرۃن آتا ہے, جیسے کہ شجر سے شجرۃن. جی تو یہ بقر جو ہے گائے کے معنی میں ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو صورتوں کے نام رکھے ہیں یہ صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, یعنی توقیفی ہیں, اجتہادی نہیں ہیں کہ اجتہاد کر کے کچھ نام رکھ لیے گئے ہوں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتائے تھے وہی نام جو ہے وہ صورتوں کے رکھے گئے ہیں, اس میں کوئی اجتہاد نہیں کیا گیا ہے. جی اور صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی مناسبت سے رکھے گئے ہیں. واللہ اعلم کیا حکمت ہوتی ہے, کبھی کبھی صورت کے موضوع کو سامنے رکھ کے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے, جیسے کہ سورۃ الفاتحہ ہے. کبھی اس صورت میں جس شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے اس شخصیت سے نام رکھ دیا جاتا ہے, جیسے کہ سورۃ یوسف ہے. کبھی اس صورت میں کوئی ایک خاص واقعہ گزرا ہوتا ہے تو کسی ایک واقعے سے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے, جیسے کہ یہ سورۃ البقرہ ہے. گائے کا ایک تھوڑا سا واقعہ گزرا ہے اور اسی سے اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صورتوں کے شروع والے کلمات سے ہی ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے, جیسے کہ سورۃ یاسین ہے, سورۃ صاد ہے وغیرہ. سورۃ البقرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس سورت کو ایک اہمیت یا ایک جو ہے وہ اس کی فضیلت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا, اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرا فیہ سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس سورت کے کچھ آیات کے فضائل میں بھی نقل کیا ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ, جس نے رات میں سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت فرمائی تو وہ دو آیتیں اسے ساری رات کفایت کر جائیں گی, ہر قسم کی شر اور فتنے سے اسے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گی. اس سورت کے اندر ایک ایسی آیت بھی موجود ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی سب سے افضل آیت اس آیت الکرسی کو قرار دیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت، جس نے آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی ہر فرض نماز کے بعد، تو جنت میں داخل ہونے میں صرف اور صرف اس کی موت جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اسی طرح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بالفی عام انزل منه آیتین ختم بها سورة البقرہ ولا يقرأ في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں سے دو آیتیں سورۃ البقرہ کے آخر میں نازل فرمائی، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَيَقْرُبُهَا شَيْطَانٌ، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دو آیتیں کسی گھر میں تین دن تک پڑھی جاتی ہوں تو پھر جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ شیطان آ جائے، ایسا جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه اقرأ الزہراوین البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو پڑھو، قیامت والے دن یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور خاص طور پہ زہراوین کی تلاوت کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی۔ قیامت والے دن یہ بادل کی طرح سائے کرتے ہوئے دونوں صورتیں آئیں گی، اور اس شخص کی طرف سے جھگڑا کریں گی، حجت کریں گی جو انسان سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھتا رہا ہے۔ اس کا لینا برکت ہے، چھوڑنا حسرت ہے۔ ولا تستطيعها البطلة، جو انسان اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی باطل مخلوق، کوئی بھی جنات، کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ روایت کیا اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں، اور 13 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں شروع میں جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت کے اندر اس طرح کے موضوعات ہیں کہ مختلف موضوعات کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہم اس سورت کو پڑھیں گے اس کے مختلف موضوعات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا، لیکن یہ سورت ایک اللہ تعالی کی طرف سے ایسا خطاب ہے کہ جس میں بہت سارے مسائل، بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے دلائل جو ہیں وہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ مکی سورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کے اندر الفاظ میں اعجاز زیادہ ہوتا ہے اور الفاظ یعنی الفاظ میں اعجاز بلاغت معانی کے اعتبار سے بلاغت زیادہ ہوتی ہے، لیکن مسائل عملی طور پہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر بلاغت، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے وہ پیچھے یعنی مکی صورتوں کے مقابل میں کم ہوتی ہیں ان کے اندر الفاظی، لیکن ان کے اندر احکام اور مسائل ہوتے ہیں۔ یہ صورت چونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے، تو اس اعتبار سے اس صورت میں بہت سارے مسائل بھی انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بیان ہوں گے۔ آغاز ہے اس صورت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات ہیں، اور یہ حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں مختلف وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے وہ لائے گئے ہیں۔ ان حروف کے بارے میں ایک تفصیلی بحث میں نے اپنی دوسری کلاس میں کی ہوئی ہے، کوئی انسان تفصیل کے ساتھ حروف مقطعات کو جاننا چاہتا ہو تو حروف مقطعات کی ایک بحث تفصیل کے ساتھ ہماری دوسری گرامر کی کلاس کے ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو، حروف مقطعات جو ہیں قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں موجود ہیں۔ 29 سورتیں یعنی 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات موجود ہیں، اور اگر حروف مقطعات کا تکرار ختم کیا جائے، حروف مقطعات کا اگر تکرار ختم کیا جائے تو یہ حروف مقطعات ٹوٹل 14 حرف ہیں، 14 حرف ہیں جی، 14 حرف ہیں جنہیں بار بار مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے شروع میں جو ہے ان حروف مقطعات کو جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اور شاید کل گزشتہ کلاس میں ایک بات بتائی گئی تھی، کہ قرآن مجید شروع میں جب نازل ہوا اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لکھا جاتا تھا تو نہ ہی اس کے اوپر نقطے موجود ہوتے تھے اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ زبر زیرے تھی۔ نقطوں کے بغیر اور زبر زیروں کے بغیر قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ تو گویا کہ اگر آپ حروف تہجی جو کہ 28 یا 29 حرف ہیں، اب اگر ان حروف کا بھی تجزیہ کر لیں، ان حروف کو بھی اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو ان حروف کو، حروف تہجی کو بھی اگر غور کریں تو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو نقطوں کے بغیر ہے اور ایک حصہ وہ ہے جس میں نقطے ہیں جی، ایک حصہ وہ ہے جس میں نقطے ہیں، اور جتنے بھی نقطوں والے حروف ہیں انہی اسی شکل کا ایک حرف بغیر نقطے کے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جیم ہے تو سیم اسی طرح کا یعنی ہا موجود ہے، اگر کوئی زال ہے تو اسی طرح دال موجود ہے، اگر کہیں پہ یہ زا موجود ہے تو اسی طرح کی را موجود ہے، اسی طرح پہ را موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام حروف مقطعات کو سوائے قاف کے باقی تمام حروف مقطعات اس سے لیے گئے ہیں جو اصلی حروف ہیں، جو حروف بغیر نقطوں والے ہیں، بغیر نقطوں والے ہیں، تو یہ جو بغیر نقطوں والے حرف ہیں یہ اصلی بنیاد سمجھے جاتے ہیں. یعنی جیم ہا خا میں اصل ہا ہے، ایک نقطہ نیچے لگا کے جیم بنا دیا اور ایک نقطہ اوپر لگا کے خا بنا دیا. تو حروف مقطعات سارے کے سارے جو ہے وہ ان میں سے ہیں، ان میں سے ہیں جو بغیر نقطوں میں سے ہیں. گویا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں اس اسلوب میں ذکر کر کے اللہ رب العزت نے عرب کے اندر جو اسلوب متعارف نہیں تھا، عربی لوگ اس اسلوب کو سمجھتے نہیں تھے، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے انہی حروف سے مرتب ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ حروف، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو آؤ میدان کھلا ہے، اس طرح کا کوئی ایک کتاب بنا کے دکھا دو، اس طرح کی کوئی ایک کتاب بنا کے دکھا دو. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو یہ انہی حروف سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آؤ انہی حروف سے کوئی کلام جو ہے وہ بنا کے دکھا دو. الف لام میم حروف مقطعات، جن کا معنی جو ہے ان کا، حروف مقطعات ایسی ہیں جیسے حروف تہجی ہیں. ہم کہتے ہیں الف با تا سا جیم ہا خا، تو الف با تا سا جیم ہا خا ان سے آگے کلمات بنتے ہیں، ان کے معنی تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن الف کا بذات خود معنی کیا ہے؟ الف کا بذات خود معنی کیا ہے؟ صرف با کا معنی کیا ہے؟ صرف تا کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اللہ اعلم. یہاں پہ حکمت یہ مخصوص سامنے آتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے کلام کے اندر ایک اعجاز پیدا کیا ہے، ایک ایسی نوعیت بنائی ہے کہ جو اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کلام میں یہ نوعیت اور یہ شکل موجود نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا ذا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب اشارہ قریب کی طرف دور کے اسم اشارہ سے ہے، جس سے مقصود عظمت دینا ہے، ایک چیز کو بڑا بنانے کے لیے یہ وہ بڑی چیز ہے، یہ وہ بڑی عظمت والی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. لفظ شک اور لفظ ریب جو ہیں اس میں بہت سارے فرق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک فرق یہ بھی ہے کہ شک جو ہے وہ انسان کا ایک فطرتی عمل ہوتا ہے، اور ریب جو ہے یہ انسان کوشش کے ساتھ کرتا ہے، کوشش کے ساتھ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، یعنی جس میں تم جان بوجھ کے شک کرو تو اس کی نفی کی گئی ہے، کہ جہاں پہ یہ خبر موجود ہے اسی طرح ضمناً اللہ کا حکم بھی ہے. لا ریب کہہ کے اللہ رب العزت نے ایک خبر تو دی ہی ہے کہ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ لوگوں اس میں کسی طرح کا شک نہیں کرنا، اس میں کسی طرح کا شک نہیں کرنا. کیونکہ کلمہ ریب کا معنی یہ ہوتا ہے جس میں انسان تکلف کے ساتھ جو ہے وہ شک کرنا چاہے تو اس پہ کلمہ ریب بولا جاتا ہے. انسان تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے بارش آنے کا شک ہے، مجھے بارش آنے میں شک لگ رہا ہے، لیکن یہاں پہ عربی میں کلمہ ریب نہیں استعمال کر سکتا ہوتا ہے. ذالک الکتاب، الکتاب قرآن مجید کا ناموں میں سے ایک نام ہے. اچھا ایک بات ذرا سمجھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں موجود تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کتاب آ کے بعد میں بنا، صحابہ نے اسے لکھا، پھر ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مصحف بنا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مصاحف اور کتابی شکل میں تمام بڑے ریاستوں کی طرف بھیجا گیا، اور پھر آگے جو ہے وہ کتابی شکل میں قرآن مجید آنے لگا. لیکن یہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل ہو رہا تھا تو باقاعدہ کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ الکتاب کا لفظ جو بولا ہے کہ یہ اگرچہ اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ فی الواقع آگے چل کے یہ کتاب لازمی بنے گا، اور اس کا ایک کتاب کی صورت میں موجود ہونا یہ اس قرآن مجید کی ان الفاظ کی بذات خود ایک صداقت ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اشارتاً پہلے بتا دیا تھا وہ چیز کئی سالوں بعد جا کے رونما اسی طرح ہی ہو گئی. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید میں یہ جو سورت البقرہ ہے اس کے موضوعات کو اگر دیکھا جائے تو موضوعات میں یعنی کون کون سے موضوع، کون کون سے ٹاپک ہیں جن کے اوپر یہ سورت بات کرتی ہے، تو پہلے اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ اچھے اور برے کون لوگ ہیں، کون سے اچھے برے ہیں اور کون سے اچھے ہیں، کون سے برے لوگ ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ اصل پیغام دیا ہے. وہ اصل پیغام جو ہے وہ اس سورت کی آیت نمبر 21 سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 30 سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی حقیقت کو بیان فرمایا، انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر اس سورت کی آیت نمبر 40 سے آگے وہ ایک لمبا موضوع شروع ہو جاتا ہے جو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور قرآن مجید تمام واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ اس کتاب کو پڑھنے والے لوگ ان بنی اسرائیل کی طرح برے جو ہے وہ نہ بنے. پہلے سپارے کے اندر یعنی پہلے جز میں اس سورت کے یہ موضوعات یا ان حصوں میں اس کو جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا ہے اس پہلے موضوع کا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا نفی جنس کے ساتھ جیسے لا الہ الا اللہ، اسی طرح لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین ہدایت ہے، یہ راستہ دکھاتی ہے، راستے پہ چلاتی ہے. کن لوگوں کو؟ للمتقین جو تقوی میں ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے. ہدایت اس معنی میں کہ راستہ دکھاتا ہے، راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، لیکن جو ہدایت یعنی توفیق ملتی ہے، جنہیں اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ملتی ہے، وہ لوگ ہیں جو متقین بن جائیں. ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ توفیق ملنا، توفیق، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفی کی ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سورت قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ توفیق والا معنی سورت قصص کی آیت نمبر 56 میں جو ہے یہ رسول یہ بمانہ توفیق کے ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اختیار ہے، اور متقین کے لیے یہ ہدایت ہے اسی معنی میں، یعنی متقین کے لیے توفیق ہے صرف متقین کے لیے، تو یہ اس معنی میں ہے. اور ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فرمایا گیا کہ آپ تو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، آپ تو سیدھے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ والا معنی سب کے لیے ہے کہ ہدایت قرآن مجید راستہ دکھانے کے لحاظ سے تو سب کے لیے ہے، راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، لیکن توفیق جو راستے پہ چلنے کی ہے وہ متقین کو ملتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ خلاصہ یا آسان سا تقوی کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. گناہوں سے بچنے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے. جو انسان گناہوں سے بچ گیا وہ جو ہے وہ متقی ہے. الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور کون ہے پھر متقین؟ ان کا تعارف شروع ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین لوگ وہ ہیں متقین لوگ جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. غیب پہ ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں، ایک بات کو میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ایمان لانا، اس میں فرق ہے. کیا ابو جہل جیسا انسان یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ جی ہاں، وہ جانتا تھا. کیا یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں؟ یقیناً جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں تو یہ فرمایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اسی طرح اگر ہم یہ جانیں کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ جاننا کافی نہیں ہے. اسلام کے لیے جاننا کافی نہیں ہے. مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی انسان کہے کہ دنیا میں فلاں ہیرو بھی گزرا ہے، فلاں بڑا سائنسدان گزرا ہے، فلاں بڑا انسان گزرا ہے، فلاں بڑا انسان گزرا ہے، تو جاننا جسے کہا جاتا ہے اور ایمان لانے میں فرق ہے. صرف جانتا تو ابو جہل بھی تھا کہ محمد برحق ہے، سچا ہے. جانتا ابو طالب بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، سچے ہیں، لیکن اس کا جاننا ایمان لانا نہیں سمجھا گیا ہے. ایمان لانا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ انسان ایمان لائے غیب پہ، یعنی جنت پہ، جہنم پہ، اللہ کی ذات پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ، تو پھر اس پہ عمل کرے. ایمان دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل کو بجا لانا، تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان. صرف دل کی صرف اور صرف تصدیق ایمان کے لیے صرف کافی نہیں ہے، صرف قول کافی نہیں ہے. جب تک کہ تینوں چیزوں جمع نہ ہو جائیں، ایمان میں اس کے دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور پھر عمل سے ثابت کیا جائے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں نے جنت میں ایک دن جانا ہے، اللہ مجھے جہنم سے بچانا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید ہے. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. متقین کی دوسری صفت یہ ہے نماز کو قائم کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس کو اقامت کے ساتھ جوڑا ہے، حالانکہ عربی لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے صلی یصلی صلاتن یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس کو اقامت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کو قائم کرنا اور ہے. اچھا آپ لوگ ذرا دیکھ لیجئے، ایک بات دیکھیے، سورۃ ماعون میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین فویل للمصلین. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فویل للمصلین اس سے کیا مراد ہے؟ فویل للمصلین ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یعنی فرمایا گیا فویل للمقیمین الصلاۃ، ہلاکت ہے نماز کے قائم کرنے والوں کے لیے؟ اس لیے کہ اقامت اور چیز ہے اور صلاۃ اور چیز ہے، اور اللہ تعالی نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے ہم سے وہ صلاۃ کا نہیں بلکہ اقامت الصلاۃ کا مطالبہ کیا ہے. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہوں، اور نماز کے قائم کرنے میں اس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس نماز کو ٹائم پہ، اس نماز کو ہمیشہ پڑھا جائے تو تب جا کے یہ وہ نماز اقامت ہوگی، اقامت الصلاۃ تب ہوگی. اگر ایک انسان دو پڑھ کے تین چھوڑ دیتا ہے یا چار پڑھ کے ایک چھوڑ دیتا ہے، یہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کرتا ہے. ایک انسان نماز کو صحیح طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ انسان بھی نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے. اور اللہ تعالی کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ اقم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو. جو متقین ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. جب اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے عبادات کا اس آیت میں جمع کر دیا، ہر طرح کی عبادات، قلبی عبادات میں یؤمنون بالغیب، بدنی عبادات میں یقیمون الصلاۃ، اور مالی عبادات میں ومما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ نے جو کچھ دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. متقین وہ ہیں کہ جن کا دل بھی، جن کا بدن بھی، اور جن کا مال بھی اللہ کے لیے ہو. ومما رزقناہم ينفقون میں من کے اندر ایک عمومیت ہوتی ہے، ما رزقنا میں بھی عمومیت ہوتی ہے، من ما کے اندر ما موصولہ ہے تو اس میں عموم کا معنی، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اتنا خرچ کرتے ہیں، یعنی اشارہ ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں وہ متقین ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھنے سے اور فضائل پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو اللہ نے مال دیا ہے وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ انسان اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے. اصل مال کا مقصد بھی یہ ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی انسان تھے، اور سب سے زیادہ سخی اس وقت ہوتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سناتے اور سنتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُنُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ فَيَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز آندھی کی طرح جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو متقین جن کے لیے قرآن مجید توفیق دیتا ہے وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہوں، بدن کی عبادات نماز قائم کرتے ہوں، وَمِمَّا اور جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہوں۔ خرچ کرنے میں کچھ مالی عبادات ایسی ہیں جو فرض میں آتی ہیں، زکوٰۃ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور کچھ ایسی عبادات ہیں کہ اس فرض کے علاوہ بھی مال میں ایک حق ہے جو اللہ کے راستے میں دیا جانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو دوبارہ سے دوبارہ بیان کر دیا، اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے دل سے ایمان لانا اور تصدیق کرنا۔ متقین وہ لوگ ہیں جو عبادات کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس انزل میں مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین اور احادیث بھی مراد ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے قرآن مجید کے علاوہ احادیث، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ وحی سے بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بما انزل الیک میں قرآن مجید، تو پیچھے بھی آیات میں لا ریب فی میں یؤمنون بالغیب میں، تو یہاں پہ ایک اسپیشل چیز مراد ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حجت سمجھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے پہلے نازل ہوا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور دوسری صحف ہیں، یا اللہ تعالی نے جو کچھ نازل فرمایا دوسرے انبیاء پر، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات سمجھیے جو میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے؟ جی ہاں ہے، تمام انبیاء کی شریعت ہمارے لیے شریعت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی ہمارے لیے شریعت ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اس طرف اشارہ کیا ہے، ایمان آپ اللہ کے نبی وسلم پہ، ما انزل الیک وما انزل من قبل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں میں فرمایا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ پہلی شریعتیں ہمارے لیے بھی شریعتیں، بس دو شرطوں کے ساتھ۔ یہ کہہ دینا کہ وہ شریعتیں بالکل ختم ہو گئی ہیں اور ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مانا جائے کہ جو حکم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا وہ حکم ہماری شریعت میں بھی ہے۔ بس دو شرطیں لازم ہیں. نمبر ایک، وہ حکم ہم تک صحیح راستے سے پہنچا ہو، اور صحیح راستہ صرف دو ہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ مسئلہ یوں تھا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مسئلہ یوں تھا. اور نمبر دو، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس مسئلے کو منسوخ نہ کیا ہو. اسے منسوخ نہ کیا ہو تو پہلی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے، جب وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے اور اس کو منسوخ نہ کیا گیا ہو. اس لیے کہ تمام انبیاء ایک ہی شریعت کو اور ایک ہی دستور کو لے کے آئے ہیں، کچھ مسائل بدلتے رہے ہیں تھوڑے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت ہی الگ ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا ہے، هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، کہ اللہ نے تمہارا پہلے بھی نام مسلمان رکھا تھا اور اب بھی مسلمان ہو، پہلے بھی اور اب بھی. منہج یا شریعت جو ہے، واوحینا الیک کما اوحینا الی موسیٰ و عیسیٰ، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ پہلے انبیاء کی طرف جو ہے وہ وحی کی گئی تھی. تو یہ شریعت یا پہلے انبیاء کی شریعت کو الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پہلی شریعت بھی ہمارے لیے شریعت ہے، بس دو چیزوں، دو شرطوں کے ساتھ، کہ وہ صحیح سند سے ہمارے پاس ثابت ہو جائے. بنو اسرائیل کی کتابیں پڑھ کر ہمارے لیے وہ ان کی شریعت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے بہت ساری تحریف کر دی ہوئی ہیں. ہمارے قرآن مجید میں آ جائے یا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ آ جائے کہ اس شریعت میں یہ والا کام یوں ہوا کرتا تھا، اور پھر اسے منسوخ نہ کیا گیا ہو، تو تب جا کے وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایمانیات میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اس چیز کو کہ انسان یہ یقین کرے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس چیز کا یقین کر لے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقین وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہوں. متقین کی صفات میں ایمان بالغیب، نماز کی اقامت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا اس کو ماننا، پہلی شریعتوں کو ماننا، آخرت پہ یقین لانا، یہ چھ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں متقین. جب متقین کی بات بیان کی گئی ہے تو تقاضا اس چیز کا، حالات یا بات اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ کون ہے جو متقین کے مخالف ہیں. تعرف الاشیاء بازدادھا، چیزوں کی پہچان ہمیشہ اس کا اپوزٹ ذکر کر کے کی جاتی ہے. گرمی ہے، کسے کہا جاتا ہے گرمی؟ جو سردی کے اپوزٹ ہے. گرم چیز جو ٹھنڈی نہ ہو، اور ٹھنڈی وہ ہے جو گرم نہ ہو، ہمیشہ اس کا الٹ ذکر کر کے بتایا جاتا ہے. جب متقین کا تذکرہ ہے تو اس کے مقابل میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا، ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کون لوگ تھے، کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا؟ کچھ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کسی کے دل پہ مہر نہیں لگاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم بار بار آتا رہے اور انسان اس کو رد کرتا رہے رد کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ انسان اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو ایک گناہ کے ساتھ دوسرا گناہ کرتا کرتا دل پہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سارا کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کے اندر نیکی قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان دلوں پہ مہر لگنا، ان کانوں کے اوپر بھی مہر لگ جاتی ہے کہ کسی چیز کو سن کر بھی انسان صحیح راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے، اور آنکھوں پر بھی پردہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہو جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنا دیا، نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ان کی چیزیں بیان کی گئی ہیں تو اب وہ نہیں ایمان لاتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی گئی، اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آگے اللہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تذکرہ کیا متقین کا، تو مقابل میں کون ہیں؟ جو وہ کافر ہیں جن کے دلوں پہ مہرے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے، تھوڑا سا ان کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب تھوڑا سا تفصیل سے ان کا تذکرہ کر دیا کہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو منافق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ایمان لانا ایسے تھا جیسے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو آگ میں ڈالتا ہے، جیسے کوئی انسان اپنے آپ کو آگ کے انگاروں میں پھینک رہا ہے، اس طرح کر کے ایمان لانا سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے نفاق کہ انسان اوپر سے ایمان لائے اور دل سے مومن نہ ہو، یہ والی کیفیت مکہ مکرمہ میں نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسلام کو غلبہ ہونے لگا اور اسلام جو ہے اس کا ایک روب جو ہے دنیا پہ بیٹھنے لگا، تو بہت سے لوگ دنیا کی لالچ میں مسلمان ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی ان مسلمانوں کے اندر رہیں گے اور ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اندر اندر سے مسلمان نہیں بھی ہوئے، انہیں منافق کہا جانے لگا۔ اور یہ والا نفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب نفاق اس طرح کا وہ نہیں ہے، یعنی ہم کسی انسان کو منافق نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان اوپر سے مسلمان ہے اور اندر سے کافر ہے۔ اس کے پہچاننے کا یہی ذریعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، صرف اپنے ایک صحابی کو، یہ منافق ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جو پہچان کا ایک ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے اب اسلام ہے یا کفر ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں، کچھ ایسی علامات بیان فرمائی ہیں جو انسان جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، ایسے لوگوں ایسی چیزوں کو نفاق کی علامات بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جتنی یہ چیزیں زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا ہی اس انسان کے اندر جو ہے وہ نفاق ہوتا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے، کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ شاید ہم کبھی منافق ہو ہی نہیں سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت ڈرا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت نفاق نہ ہونے کا معنی یا مطلب میرا یہ ہے کہ اس وقت نفاق کی کوئی پہچان کا ذریعہ نہیں ہے، ہاں کچھ علامات تو بتائی ہیں، لیکن جو اعتقادی نفاق ہے کہ یہ اندر سے کافر اوپر سے مسلمان ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پہچان کا ذریعہ تھا۔ اب جو علامات ایسی بتائی گئی ہیں، یہ ایک عمل کا نفاق ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن اس طرح کے عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے ہمیں، ہم اس چیز کو اپنے لیے کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شاید یہ واقعہ بھی سنا ہو کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر میں گئے، کیفیت چینج ہوئی تو کہنے لگے نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، پوچھا کیا وجہ ہے، کہنے لگے گھر میں کیفیت اور ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو میرے اندر بھی ہے، ڈر ہوا کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل ہے، قلب ہے، یہ اس میں ایمان تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اگر وہی کیفیت رہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیفیت رہتی ہے تو گلیوں کے کنارے میں فرشتے کھڑے ہو کے سلام کیا کریں، لیکن اس دل میں کمی بیشی آتی رہتی ہے۔ تو بتانا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈرا کرتے تھے، اور ہم نے بالکل ڈر نکال دیا ہوا ہے کہ ہم کہاں منافق ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ان منافقین کو اللہ نے یہاں پہ جو بیان فرمایا ہے، نمبر ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر سے ایمان لاتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کو حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دلوں میں بیماری ہے، اور جب وہ بیماری انہوں نے ڈال لی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بیماری میں اور بڑھائے گا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر انہیں نیکی کی طرف بلایا جائے تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کون ہے جو سوشل ورکر ہو، یا ہم سے بڑا کون ہے جو اچھا ہو۔ نہیں، فرمایا اللہ انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ایمان لانے کی طرف کہا جائے تو کہیں گے کہ ہم یہ تو جو دین کی طرف چل رہے ہیں یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ تو سفہا ہیں، ہم ہیں اصل میں سفہا، ہم ہیں اصل میں عقل مند، ہم ہیں اصل میں سب سے بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ جو ہے انہیں اسی مذاق کی انہیں سزا دے گا اور انہیں انہی سرکشی میں اور بڑھائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے ہدایت کو بیچ کر ضلالت اور گمراہی کو خریدا ہے، یہ کوئی نفع والی ان کی تجارت نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پھر اللہ تعالی نے دو مثالیں دے کے سمجھایا ہے، یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ انتہائی زیادہ شکوک میں، شبہات میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ شبہات میں ہوتے ہیں، اور ان کی ایک مثال ایسے ہے کہ جہاں یہ فائدہ دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں، اور جب فائدہ نہیں ملتا تو رک جاتے ہیں، اور جب فائدہ نظر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آگے بڑھے کہ دیکھو جی اسلام بڑا اچھا ہے یہ ہے، اور جب دیکھا کہ نقصان ہو رہا ہے تو پیچھے ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آخر میں بیان کی ہے منافقوں کی صفات کے بعد، کہ یہ مت سمجھو
کہ یہ کافر یا منافق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اور یہ زبردستی ہو گئے. نہیں, اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے اس لیے ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اندھا اور بینا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اختیار دیا ہے اس سے کر رہے ہیں, وگرنہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے یہ دو طرح کا ہے. اللہ کی صفات کو جاننا چاہیے. اللہ کا جو ارادہ ہے یہ دو طرح کا ہے, ایک ارادہ کونیہ ہے اور ایک ارادہ شرعیہ کہلاتا ہے. ارادہ کونیہ یہ ہے کہ کن فیکون, جو چاہا وہ ہو گیا, جو چاہا وہ ہو گیا, اس ارادے کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں. اور اللہ کا ایک ارادہ ہے جسے ارادہ شرعیہ کہا جاتا ہے, کہ اللہ نے ہر بندے سے یہ چاہا تو ہے وہ نیک عمل کرے, وہ نیک عمل کرے, جنت میں جائے, لیکن اس پہ اپنا لفظ کن لگا کے اس کو سیدھا ٹھیک ہے لگا نہیں دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کو اپنے ایک ارادے کونیہ سے جاری کر دیا ہے کہ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے, آسمان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, زمین اپنی جگہ پہ جو اپنے مدار میں چل رہی ہے, ہر چیز اللہ کے ارادہ کونیہ سے چل رہی ہے. انسان نیکی کی طرف کیوں نہیں چل رہا, یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ نہیں ہے, یہ ارادہ شرعیہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام انسانوں کو سیدھا کے سیدھا جیسے جانور کو لگام دے کے اسے کھینچا جا سکتا ہے, اللہ نے انسان کو ایسا نہیں کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہر کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا ہے, لیکن یہ انسان کا پہلے ہمت کرنا کسی کام کے لیے, ہمت کرنا اسی پہ محاسبہ ہے. سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا, انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کی مرضی ہے خواہ وہ شکر گزار بنے یا وہ ناشکرہ بن جائے. یہ انسان کو اختیار جو ہے وہ ضرور دیا گیا ہے, یعنی اللہ نے اپنے ارادہ کن سے جیسے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اس طرح انسان کو ارادہ کن سے نیکیوں پہ نہیں چلایا ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو میری اور آپ کی عقل میں آئے وہ اللہ اس پہ قادر ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا. میرے اور آپ کی عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں, دو اور دو چار ہوتے ہیں, یہ میری اور آپ کی عقل کا نتیجہ ہے. چار اور چار آٹھ ہوتے ہیں, پانچ اور پانچ دس ہوتے ہیں, جی. لیکن یہ ہمارے دماغ میں جو سافٹ ویئر ڈالا ہے وہ کس نے ڈالا ہے, اس سافٹ ویئر کا ڈیولپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر یہ رزلٹ نکالنے کا ایک جو ہے سوچ رکھی ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ دو اور دو دس ہو جائے, تین اور تین چھ ہونے کی بجائے چھ سو ہو جائیں اور وہ صحیح ہو, رزلٹ بھی صحیح نکلے. میرے اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کے بھی کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جب کہا جاتا ہے تو یہ مت سمجھا جائے کہ اس قدیر کا معنی یہ ہے کہ وہ کام ہو سکتے ہیں جو میرے اور آپ کی سمجھ یا عقل جس میں آ سکتی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی کام کر سکتا ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتے. مثال کے طور پہ احادیث میں آتا ہے, بلکہ قرآن مجید میں سات دفعہ اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پہ مستوی ہے, رحمان عرش پہ ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو آوازیں لگاتا ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اسے معافی دی جائے، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی اپنی حاجت مانگنے والا کہ اس کی حاجت پوری کی جائے، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو ہر وقت تہجد کا ٹائم رہتا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے آسمان دنیا پہ ہے۔ اور دوسری آیت میں تو آ گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ بھی مستوی ہے اور اس ٹائم پہ آسمان دنیا پہ بھی ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ اعلم۔ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ جن میں نہ ہی کوئی مشابہت، نہ ہی کوئی کیفیت، اور نہ ہی ان کا جو ہے کوئی مشابہت دی جا سکتی ہے، کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، کوئی تشبیہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی صفات اسی طرح ہیں جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں تک سورۃ البقرہ کی آیات 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے انسانوں کا فرق بیان فرمایا ہے کہ اچھے یہ ہیں اور برے یہ ہیں۔ اچھے اور برے بیان کرنے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید عطا کیا ہے، یہ کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ جس میں واقعات کو کہانی کی طرح مربوط کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے۔ جیسے کوئی انسان تقریر کرتا ہے تو جو جو پوائنٹ اس کے سامنے آتے ہیں وہ بتاتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا خطاب ہے کہ جس میں اللہ نے جو چیز بھی چاہی اپنے بندوں کو بتانے کے لیے اس کا تذکرہ فرما دیا، اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اور جب بھی کسی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ضمناً اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ فائدے ذکر کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بیان تو یہ کرنا مقصد ہے کہ متقین کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ضمناً اب ان کا فائدہ بتا دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آگے ان الذین کفروا کا بیان ہوا، پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہوا۔ منافقوں کے آخر میں اللہ نے فرمایا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے ساتھ ان کے حالات بیان کرنے کے ساتھ درمیان میں یہ بھی کہا دیا کہ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، اور اس پہ یعنی حال ان واقعات میں ساتھ تبصرہ بھی ہوتا ہے، جیسے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اب اس کے بعد اللہ کا وہ اصل پیغام شروع ہوتا ہے اس سورت میں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے اب وہ پیغام شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دینا چاہتا ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، پہنوں کو پیدا کیا ہے، اسی رب کی عبادت کرو، اسی عبادت کے نتیجے میں تم متقی بنو گے، اسی عبادت کے نتیجے میں تم متقی بنو گے، اور اسی تقوی کے نتیجے میں قرآن مجید تمہیں جو ہے وہ ہدایت پہ رنگ منزل مقصود پہ پہنچائے گا۔ کون ہے اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا؟ اچھا زمین کو بچھونا بنا دیا کیا معنی ہے؟ ویسے ہم اس چیز کو تھوڑا سا نہیں جان سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ انسان نے چاند پہ بھی اپنا قدم رکھ دیا ہے، انسان نے اپنا قدم جو ہے وہ مریخ پہ بھی جا کے رکھ دیا ہے، لیکن کیا یہ ایسی جگہ ہیں جہاں انسان بچ سکتا ہے، رہ سکتا ہے؟ نہیں، زمین ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، یعنی جسے ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ انسان جتنا بھی زمین کے حدود سے باہر نکل جائے تو انسان وہاں رہ نہیں سکتا ہے مستقل۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ خلا میں جاتے ہیں، زمین کی حدود سے پار کر کے اوپر جاتے ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنا چلنا پھرنا بیٹھنا بھول چکے ہوتے ہیں۔ زیادہ دیر، جتنی زیادہ دیر رہیں اتنا ہی وہ بھولتے جاتے ہیں، پھر واپس آ کے چلنا کیسے ہے اور ایسے ہی بیٹھنا کیسے ہے، وہ دوبارہ سے کچھ پریکٹس کر کے انسان سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، اور اسی اللہ نے ہی آسمان سے پانی نازل فرمایا جس کے ذریعے پھلوں کو ہمارے لیے رزق بنایا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پیغام یہ ہے اصل، اعبدو کے بعد پیغام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کو سمجھتے بھی ہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، یہ پیغام آ رہا ہے تمہاری طرف، ذرہ برابر بے شک ہے، تو آؤ، میدان خالی ہے، کوئی ایک صورت اس کی بنا کے دکھا دو۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے الفاظ سے، بہت سارے خطابات سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی اہم مقام پہ ذکر کیا جاتا ہے تو عبدہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کا عبد کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا چیلنج ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کا تذکرہ ہے وہ ہے عبدہ، عبدو عبدہ۔ و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے بندے پہ نازل فرمایا ہے، جو اپنے بندے پہ نازل فرمایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات میں شراکت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو عظمت دینا چاہتے ہوں تو اسے اپنی طرف سے جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور کمیٹی ہے اور وہ مل کر اس نظام کو چلا رہے ہیں، نہیں، اللہ کی اکیلی ذات ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شراکت سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اس انداز سے کوئی بہت بڑا بڑانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جمع متکلم کے ضمیر سے بیان کرتا ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، جسے ہم نے نازل فرمایا۔ نازل کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن جمع کا صیغہ ہوتا ہے اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، علی عبدنا، اپنے بندے پہ ہم نے نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی شک ہے تو آؤ، فأتوا بسورۃ من مثلہ، سب سے ایک چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر ہے، چلو اس طرح کی کوئی ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ لیکن قیامت کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، بہت سے لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا ہے، آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، نہیں کر سکتے ہو، ہرگز نہیں کر سکتے ہو، اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور مقابل میں ان لوگوں کی خبر سنو، ان لوگوں کے میں سے بن جاؤ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے پھل جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا میں تو بیویاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی حالات، کبھی پاکی کبھی ناپاکی، لیکن جنت میں جو بیویاں دی جائیں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ ہوگی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جنت میں جانے کے بعد پھر کوئی اختتام، پھر کوئی ایسی ڈیٹ نہیں آئے گی کہ اس کے بعد ایکسپائری ہے، نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغام کو دے رہا ہے تو اپنے پیغام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مختلف باتوں پہ تبصرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، جو چاہے جس چیز کی مثال دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، چاہے وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کسی بڑے چیز کی مثال دے۔ ایمان لانے والے اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں کو بیان کر دی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، نہیں۔ ایمان لانے والے کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ بہت سے لوگ ان مثالوں سے، قرآن مجید سے ہدایت پکڑتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہمیں دی ہے، اس کتاب کو صحیح معنی میں سمجھنا یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے، اس لیے کہ جو لوگ اچھے خالی ذہن سے سمجھنا چاہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو لوگ غلط مطالب یا غلط دلیل نکالنا چاہے تو وہ بھی اس میں سے نکال سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید سے لوگوں نے غلط دلائل نہیں نکالے، ہاں نکالے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب کو حرام کیوں کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے رحیق مختوم کہ جنت میں مہر لگی شراب ملے گی، وہ جو چیز جنت میں حلال ہو سکتی ہے یہاں حرام کیسے ہو گئی؟ اس طرح کے لوگ دلائل بناتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ قرآن مجید ہی کی آیات کو غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ نے ایک امتحان لینے کے لیے اس میں لچک دی ہوئی ہے، ایک لچک دی ہے کہ کون ہے جو نیکی کی طرف آنے کے بعد بھی خالی ذہن ہو کے اسے سمجھتے ہیں، اور کون ہے وہ لوگ جو نیکی کی طرف آنے کے بعد بھی اس میں ٹیڑھ پن چاہتے ہیں، تو پھر وہ گمراہی میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ یہ قرآن مجید جو گمراہ کرتا ہے ہر ایک انسان کو نہیں، وما یضل به الا الفاسقین، فاسق لوگ، جو فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، نافرمانیاں کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن انہیں گمراہ کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے مطابق اسے مروڑنا چاہتے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس قرآن مجید کو جو ہے وہ اس سے دلائل نکالنے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ فاسقین ایسے بھی ہوتے ہیں، الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اللہ سے وعدہ کر کے اسے جو ہے وہ جھٹلا دیتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کے ملانے کو حکم دیا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ توڑتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ صلہ رحمی کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے، صلہ رحمی، رشتوں کو آپس میں ملانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلاں جو ہے میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے رشتہ داروں میں، تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں تو یہ صلہ رحمی ہے؟ اب سلم نے فرمایا کہ یہ بھی صلہ رحمی ہے، لیکن اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ سل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑنا چاہے تم اس کے ساتھ جوڑ کے دکھا، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ اچھائی کا بدلہ تو اچھائی ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ بہت کم لوگوں میں ہمت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے۔ تو فاسق وہ لوگ ہیں جو وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس سے جو ہے وہ مکر جاتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے انہیں جو ہے وہ توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچارتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، متقی اولئک هم المفلحون ہیں، فاسقون اولئک هم الخاسرون ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی چیز بیان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ضرور ہیں، کئی فتق فرونا باللہ، لوگ کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وہ کس طرح تم کر رہے ہو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فحیاکم، تمہیں اللہ نے عدم سے وجود بخشا ہے، پھر وہی ذات ہے تمہیں موت میں مارے گی، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو کیوں کفر کر رہے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ اور اللہ تعالی نے تو تمہارے لیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اس آیت سے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا میں کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں، دنیا میں کچھ حلال چیزیں ہیں کچھ حرام چیزیں ہیں۔ اچھا، حلال اور حرام کا فرق کیسے کیا جائے، یا کون سا ضابطہ ہے، یا کون سا اصول ہے کہ یہ حلال ہے؟ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس کا دودھ نہیں تھا، انڈا نہیں تھا، مرغی نہیں کھائی جاتی تھی، کیا یہ چیزیں حلال ہیں؟ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں سلوار قمیض نہیں پہنی جاتی تھی، کیا یہ پہننا جائز ہے؟ فلاں فلاں، ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہر کھانا جائز ہے، زمین کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، زمین کا ہر لباس تمہارے لیے حلال ہے، ہر معاملہ تمہارے لیے جو ہے وہ حلال ہے، سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا۔ کبھی بھی کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، کبھی بھی کسی چیز کے پاک ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، کبھی بھی دنیا کے معاملات میں کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، ہمیشہ ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یہ چیز حرام اس لیے ہے اس کی یہ دلیل ہے، یہ چیز ناپاک اس لیے اس کی دلیل یہ ہے، یہ معاملہ ناجائز اس لیے اس کی دلیل یہ ہے، تو دلیل ہمیشہ نہ ہونے کی چاہیے، جائز ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ اچھا جی، میں سلوار قمیض پہن رہا ہوں، میں یہ کپڑا پہن رہا ہوں، میں جو ہے یہ کھانا کھا رہا ہوں، میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، یہ جائز ہے؟ اچھا جی بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی پہنی تھی، اچھا بتائیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیل کے پلیٹ میں کھانا کھایا تھا، اچھا بتائیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پہ بیٹھ کے کھایا تھا، اچھا بتائیں جی، ان تمام چیزوں میں یہ ہے کہ جواز ہے، سب کچھ جائز ہے، سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا۔ اس کے مقابل میں ہیں وہ معاملات جو انسان کو عبادت اور دین ہے، اس میں سب کچھ ناجائز ہے سوائے اس کے کہ جس کی دلیل آ گئی۔ اپنی طرف سے کوئی انسان فرض نہیں بنا سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے فرض بیان کیے ہوں، اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ کوئی انسان اپنی طرف سے نماز نہیں بنا سکتا، اپنی طرف سے کوئی ذکر نہیں بنا سکتا، اپنی طرف سے کوئی اسپیشل عبادت نہیں ایجاد کر سکتا سوائے اس سے کہ جو اللہ نے یا اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہوں۔ یعنی عبادات کے اندر سب کچھ کی دلیل چاہیے، نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جس کی دلیل ہو۔ دنیا معاملات میں سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزیں تمہاری ہیں۔ ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ پھر آسمان کی طرف ہوا اور آسمان کو سات آسمان بنا دیے۔ زمینیں بھی سات ہیں، آسمان بھی سات ہیں۔ زمینوں کے سات ہونے میں تھوڑا سا بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں سات ہیں یا نہیں ہیں، آسمان تو سات ہیں اس کے تو بہت سارے دلائل ہیں، لیکن زمینیں جو ہیں یہ بھی سات ہیں یہ نہیں ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے، یا ایک آیت ہے سورۃ الطلاق کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے،
اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح زمین سے بھی. اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ سات زمینیں ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو قیامت والے دن اتنا زمین کا ٹکڑا ساتوں زمینوں میں سے اتنا ٹکڑا جو ہے اس سے کہ گلے کا توق بنایا جائے گا، اسے جسے کہا جائے گا اسے گردن میں اٹھا کے چلو، اور وہ ایسا کر نہیں سکے گا. تو زمین جو ہے اس کے بھی ساتھ ہونے کے دلائل ہیں. الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سائنسی تحقیق ہمارے سامنے آتی ہے وہاں کہاں ہیں ساتوں زمینیں، اللہ عالم. اللہ کا قرآن سچ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچ ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کوئی تحقیقات آتی ہیں ہم انہیں 100% سچ کہنا یہ مشکل ہوتا ہے. وَمِنَ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے پچھلے مضمون کو ختم کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دوسرے مضمون کو ختم کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر بھی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو انسانیت کے لیے تھا وہ اینڈ ہوتا ہے، اور تیسرا موضوع شروع ہوتا ہے انسانیت کو کیسے پیدا کیا گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا خلیفہ، بلکہ ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا. خلیفہ خلف سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرے آنے والا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خلائف الارض کہا ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، اس نے جس وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ہے. تو یہ زمین میں خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا نائب ہو گیا ہے. یہ انسان کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ وہ بھی تو خون کریں گے، کیونکہ پہلے یہاں جنات زمین پہ بڑا خون و فساد کر رہے تھے. ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ نے فرمایا میں بہتر جانتا ہوں، اور انسان کی عظمت کے پہ قربان جائیں جو رب نے عظمت دی ہے. انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلی چیز اللہ نے انسان کو کیا دی ہے، نوٹ کریں اس بات کو. پیدا کرنے کے بعد پہلی چیز انسان کو کیا دی گئی ہے، کبھی کسی سے سوال بھی پوچھنا ہو تو کیا چیز ہے جو انسان کو پیدا کرنے سے، سب سے پہلے اسے کھانا دیا گیا، سب سے پہلے اسے جو ہے وہ کیا چیز دی گئی، اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے، وہ علم کی دولت ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے علم کی دولت عطا کی، خزانے، مال، گاڑی، فلاں فلاں، سب سے پہلے کتنی بڑی دولت جو دی گئی وہ کیا چیز تھی، وہ علم تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر فرشتوں پہ اس چیز کو پیش کیا گیا، تو فرشتوں کو تو اتنا علم تھا جتنا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے انہیں تو صرف اتنا ہی تھا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انك انت، نوٹ کیجئے گا، انك انت انت انت، فرشتے بھی اللہ کو خطاب کرتے ہیں تو انت کی ضمیر سے، انتم کی ضمیر سے نہیں ہے. تو جب اللہ کو خطاب کیا جاتا ہے تو خطاب کیا جاتا ہے تو ہمیشہ انت، اے اللہ تو یہ کر سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے یہ کر دے، یہ اللہ میں شراکت کسی طرح جائز نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک خطاب میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا، مِمَّا نَزَّلْتُ نہیں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو فرشتوں نے کہا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دینی تھی، عظمت دینی تھی،
قربان جائیں اللہ کی ذات پہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مخلوق میں پیدا فرمایا، وگرنہ ہم نے اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کی تھی۔ فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتائیے ان کو اپنا علم ظاہر کیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ انبئہم باسمائہم فلما انبئہم باسمائہم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے تمہیں نہیں پتا کہ میں ہوں سب سے زیادہ جاننے والا، میرے پاس ہے زمین و آسمان کی غیب، میں جانتا ہوں جا کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں اور پوشیدہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، اور ابلیس نے انکار کیا۔ سب سے پہلا گناہ انسانیت کے پیدا ہونے کے بعد جو گناہ رونما ہوا وہ تکبر اور حسد کی بنیاد پہ تھا، حسد کی بنیاد پہ تھا۔ اس ابلیس نے یہ حسد کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو میں سجدہ کروں، میں تو بڑا ہوں، آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ میں پاور ہے، آگ تو جلا کے راک کر دیتی ہے، میں ہوں بڑا، سجدہ نہیں کیا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور اللہ نے پھر انسان کو جسے پیدا کرتے ہی اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا، اسے اپنی جنت میں ٹھہرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا اور فرمایا کہ جو چاہو کھا سکتے ہو سوائے ایک درخت سے جس سے منع کیا، سوائے ایک درخت کے۔ کون سا درخت تھا؟ اسرائیلی روایات میں یہ تھی، گندم تھی، فلاں تھا، فلاں تھا۔ قرآن اس سے خاموش ہے، قرآن نے خاموشی بیان کی ہے اس لیے کہ جزئیات قرآن مجید بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی بک نہیں ہے، اس میں صرف مقصد بیان کرنا ہے کہ اللہ نے اس طرح کر کے انسان کو عظمت دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے جو ہے وہ کھا بیٹھے، شیطان نے وہاں پہ ورخلا دیا اور اس پودے کو کھا بیٹھے۔ اللہ تعالی نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ جو ہے وہ اتار دیا، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور اسی طرح ابلیس کو بھی زمین پہ اتار دیا گیا، ابلیس اور جن بھی۔ یہاں پر پھر اللہ نے اس ابلیس کو جو ہے وہ قیامت تک کے زندہ رہنے کی مہلت دی تھی، جیسے کہ آگے اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید میں آئے گی۔ اور اللہ تعالی نے یہاں پہ فرمایا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اب اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے جن کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ تو اللہ کے نازل کردہ احکامات پہ چلے ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا انہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے اور جھٹلایا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر آ کے تیسرا مضمون ختم ہوتا ہے کہ انسانیت کی پیدائش کس طرح کر کے کی گئی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالی نے کلام کے اندر، اپنی کلام میں، اس وقت کے جو لوگ سامنے موجود تھے جن میں اہل کتاب بہت زیادہ تھے، ان کے اوپر ایک بڑے مفصل انداز میں تبصرہ فرمایا ہے۔ آغاز ہے اس چیز سے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وایا فرحبون، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نے میری نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی تھی۔ میں نے نعمتیں کی ہیں تو وعدہ بھی پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، میری مجھ سے ہی ڈر جاؤ، ایمان لاؤ۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما، اس قرآن مجید پہ، شریعت پہ ایمان لے کے آ جاؤ جو تمہاری شریعت کو بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے بدلے میں ان آیات کو نہ چھوڑو اور حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کر دو،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس طرح مت بن جاؤ کہ لوگوں کو تو تم کہتے رہے ہو کہ ہم ہیں عالم، ہم ہیں بڑے لوگ، تامرون الناس بالبر، اور خود بھول جاؤ اب جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے تو پیچھے ہٹ رہے ہو۔ نہیں نہیں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ او اہل کتاب، تم تو تورات کی، تم تو کتاب کی تلاوت کیا کرتی ہو، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ آؤ آگے بڑھو اور اس اسلام کو قبول فرما لو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ سے مدد حاصل کرو تمام کے لیے۔ جب بھی اللہ تعالی کوئی حکم بیان کرتا ہے تو ضمناً فوائد بھی بیان ہوتے ہیں، فائدہ ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا الخاشعین، مدد حاصل کرو تو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی انسان اللہ سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو صبر کرے، اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالی ہمیشہ اس کی چیز کو پورا کر دیتا ہے۔ وانها لکبیرۃ الا الخاشعین، ہاں یہ تھوڑا کرنا مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تھا اس کا ابتدائیہ بنی اسرائیل کے واقعات کا، اور پھر اللہ تعالی نے ایک ایک واقعہ جو ہے اسے بیان کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے۔ اس وقت جو موجودہ دور ہے، بلکہ ہم گزشتہ اگر تاریخ کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیشہ یہ دو قومیں، دو منہج ٹکراتے ہوئے یا ایک دوسرے کے مقابل میں موجود ہیں۔ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف یہود و نصارہ ہے۔ پہلے نمبر پہ یہود ہے اور نصارہ ان کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ یہ دو تہذیبیں ہمیشہ ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے، 1450 سال تقریباً پہلے ان آیات میں اس طریقے سے اس قوم کو تبلیغ دی ہے کہ بڑے پیار سے، محبت سے سمجھایا ہے، لوگوں حق بات یہ ہے، اسے قبول کر لو، حق یہ ہے، حق یہ ہے، صحیح یہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَذْكُرُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں میں فضیلت دی ہے۔ اس دور میں اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں بنی اسرائیل پہ کی ہیں اتنی کسی قوم پہ نہیں کی گئی ہیں۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کسی جان کو ایک دوسری جان کے مقابلے میں نہیں دیا جا سکتا، کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کچھ نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس دن سے ڈر جاؤ۔ اور پھر اللہ نے اپنے احسانات یاد کروائیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات تو یہ ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے اللہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، نہیں، یہ مجھے اور آپ کی جرت نہیں ہے کہ ہم پوچھ سکیں اس رب سے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو نعوذ باللہ ایسے کلمات نکالتے ہیں زبان سے کہ اللہ ہمیں مصیبت دینی تھی، کوئی اور نہیں ملا تھا مصیبت دینے کے لیے۔ تو یاد رکھ لو، اس طرح کہنا جائز نہیں ہوتا، یہ کہنا درست نہیں ہوتا ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود جو چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی اس کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ میں اور آپ اگر کسی پہ احسان کریں تو یہ جتلانا جائز نہیں ہے کہ میں نے تو تیرے لیے یہ کر دیا، میں نے تو تیرے لیے یہ کر دیا، میں نے تو تیرے لیے یہ کر دیا۔ احسان کر کے جتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالی بنی اسرائیل پہ احسان کر کے اس لیے جتائے ہیں کہ ان کو آگے اسلام کی طرف لانا ہے، اسلام لانا مقصد ہے۔ فرمایا تمہیں بنی اسرائیل سے، تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، تمہارے اولادوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بیویوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے لیے ایک بہت بڑی سزا تھی، بہت بڑا وہ آزمائش تھی، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی، اللہ نے تمہیں دریا پار کروایا، فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تو تم نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر بھی تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں جو ہے وہ تورات دے دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب تمہیں کہا تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اس بیشرے کو معبود بنا کر، لہذا تمہاری توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرو، تو ہم نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اس وقت تک ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ اللہ کو دیکھ لو، تو فرمایا تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں ایک جو ہے وہ اس پکار نے، اس کڑک نے پکڑا اور سب جو ہے تمہیں مار دیا گیا تھا، تو اللہ نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، من اور سلوہ آسمان سے کھانے کے لیے رزق آ رہا ہے، اور پھر جب تمہیں کہا گیا کہ جاؤ بستی میں داخل ہو جاؤ تو وہاں بھی تم نے بجائے جھک کر داخل ہونے کے اکڑ کے داخل ہونا کہا، اکڑ کے داخل ہوئے، اور تمہیں کہا کہ رب سے معافی مانگو تو تم نے الفاظ کو بھی بدل ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات انہیں یاد دلائے اور فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ایسے لوگوں، ایسے ظالموں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے عذاب نازل کیا ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ قانون اور ضابطہ بھی یہ ہے، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، آسمان سے جب عذاب نازل ہوتا ہے تو انسانوں کے اپنے فسق و فجور کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، فسق و فجور کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ اور ان واقعات پہ تبصرہ ہوا، فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا تمہارے لیے تو ہم نے کہا تھا پتھر پہ لاٹھی مار جس سے 12 چشمے نکلے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے تمہیں جو ہے وہ نکال کے دے دیے، اور پھر بھی اسی پہ بھی اکتفا نہ ہوئے، کہنے لگے کہ ہم تو اس ایک کھانے پہ راضی نہیں ہیں، ہمیں تو زمین سے یہ چیزیں اگا دو، اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ دالیں ہونی چاہیے، اور یعنی زمین سے جو ہے جو سبزیاں اور ترکاریاں نکلتی وہ ہمیں ملنی چاہیے، کیا ہے کہ آسمان سے پکا ہوا کھانا آ رہا ہے، من اور سلوہ جو ہے مر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان بھی عجیب ہے کہ نہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے، نہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، سب کچھ سیدھا آسمان سے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ راضی نہیں ہوا۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه، اس بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی جو ہے ان کے اوپر مسلط کر دی، اس وجہ سے کہ رب کی آیات کا کفر کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اللہ تعالیٰ کا قانون اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، اے ایمان والو، اے یہودیو، اے نصارا، جتنے بھی لوگ ہو، معیار اللہ کے ہاں یہ ہے، ایمان لاؤ اللہ پہ، آخرت پہ، دن پہ، اور نیک عمل کرو تو ان کے لیے جو ہے وہ اجر ہے اپنے رب کے ہاں، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، صابئین کو، آیت نمبر 62 میں سورۃ بقرہ میں یہاں پہ ایک لائن میں ذکر کر کے جو ہے اصل اصول ضابطہ بیان کرنا ہے کہ انسان صرف نام سے مسلمان نہ کہتا رہے۔ اصول ضابطہ یہ ہے کہ ایمان لانا صحیح معنی میں، عمل صالح کرنا، آخرت پہ ایمان لانا، اللہ پہ نیک عمل کرنا، ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے جس اور ان پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ واقعات بنی اسرائیل کے بیان ہو رہے ہیں اور ضمناً اللہ تعالیٰ یہ فوائد بھی بیان کر دیتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف کلام لوٹ جاتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تمہارے اوپر پہاڑ طور کو کھڑا کیا کہ پل عمل کرو ورنہ اس پہاڑ کے نیچے تمہیں دبا دیا جائے گا۔ ہاں ہاں، تصور کیجئے کبھی کہ زمین یعنی پہاڑ پورا جو ہے وہ بادل کی طرح سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کرو گے عمل کہ نہیں کرو گے وغیرہ تمہیں مار دیا جائے گا. اور یہ لوگ پھر بھی پھر جاتے تھے ثم تولیت من بعد ذلك, اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تم بہت بڑے خسارے میں ہوتے. پھر بھی زیادتی کی, ہفتے والے دن کہا شکار نہیں کرنا ہے, اس دن بھی شکار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ انہیں جو ہے وہ بندر بنا دیا تھا تاکہ بعد میں لوگوں کے لیے عبرت بن سکیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے کی بنیاد پہ اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے سورت البقرہ. ایک گائے کا واقعہ, ایک جو ہے قتل ہو گیا تھا, اس کے قاتل کے تلاش کے لیے انہیں کہا گیا کہ گائے ذبح کرو, گائے ذبح کرو. گائے کو ذبح کروایا گیا تو انہوں نے بہت ساری حجتیں بیان کی کہ میرے لیے بتاؤ گائے کیسی ہے, گائے کیسی ہوئے, گائے کیسی. پہلے جب حکم آیا تھا کوئی بھی ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتا, لیکن بار بار اس نے بتائیں کہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها, اس کا رنگ کیسا ہوگا, وہ کیسی ہوگی, وہ کس طرح کی ہوگی. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. آخر کار انہوں نے ذبح کر ہی دی, لیکن ایسا لگتا تھا کہ قریب ہے کہ وہ ذبح نہیں کریں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم قتل کر کے جو ہے بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ قتل کس نے کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ ظاہر کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ کون اصلی قاتل ہے, کون جو ہے وہ اصلی قاتل ہے. اور اس سب کچھ کے باوجود بھی پھر بھی دل سخت ہو گیا, پتھروں سے بھی زیادہ. حالانکہ پتھر تو پھر بھی پھٹ کے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے کہ پہاڑ ہیں تو پھر بھی پتھروں پھٹ جاتے ہیں اور پانی نکلتا ہے. حالانکہ کتنا سخت پتھر ہوتا ہے, انسان کا دل شاید کبھی کبھی اس سے بھی سخت ہو جاتا ہے, اس سے بھی سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ, یعنی ان کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. ان میں سے کچھ ایسے تو ان پڑھ تھے ان اہل کتاب میں جو خواہشیں ان کی صرف خواہشیں ہی تھی, صرف اور صرف اپنے ذاتی مطالب تھے, وہ کچھ نہیں جانتے, بس جو خواہش ہے اسی کو مذہب بنا لیا, جو خواہش ہے اسی کو مذہب بنا. اللہ امانی وَإِنُمْ إِلَّا ظُنُّونَ. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اور یہ یہود یہ بھی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جہنم میں ہم چلے بھی گئے تو تھوڑے ہی دن جائیں گے. نہیں, فرمایا کہ اللہ کے پاس تم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے, یا اللہ نے تمہیں کوئی عہد و پیمان دیا ہے کہ تم جنت میں نہیں جہنم میں نہیں جاؤ گے. بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے کہ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جن لوگوں نے برائی کے راستے پہ چلے, برائیوں میں ڈوب گئے, تو ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, تو وہ جنت والے ہیں, وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور انہی بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہوئے فرما دیا کہ یاد کرو جب تم سے وعدہ لیا گیا تھا. بنی اسرائیل سے دیکھیں ان کو کون سی عبادت کا حکم دیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, وقول للناس حسنا, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا, نماز کو قائم کرو, زکات ادا کرو, ثم تولیتم من بعد ذلك وانتم معرضون. اور اقرار کرنے کے بعد یہ لوگ پھر ان تمام احکامات سے پھر گئے تھے. ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ کسی کا خون نہیں بہانا ہے, لیکن یہ دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور جب ان کے اپنے کبھی قیدی بن کے چلے جاتے تو پھر چھڑانے کے لیے چل پڑتے تھے، جی ہمارا کوئی قیدی نہیں بن سکتا ہے، یہ ہماری شریعت کے خلاف. اللہ نے فرمایا کہ جب قتل کر رہے تھے اس وقت بھول گئے تھے، قتل کرتے کچھ حصہ جو ہے اس پہ عمل کرتے اور باقی حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہو، بات کچھ حصے کے اوپر جو عمل کر کے اور باقی چھوڑ دیتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے، دنیا جو ہے وہی زندگی بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اور وما اللہ بغافل عما تعملون، یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب، ان سے کبھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، ان کے بعد لگاتار رسول جو ہے وہ بھیجے گئے تھے. اسی طرح پر عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بینات اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا تھا. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، جب بھی تمہاری طرف کوئی رسول آتا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہوتا، تم جو ہے تکبر کر لیتے یا تکبر کر لیتے، اور کچھ لوگ جھٹلا دیتے اور کچھ لوگ جو ہے وہ قتل کر، کچھ لوگوں کو تم نے جھٹلایا، کچھ لوگوں کو تم نے قتل کر دیا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، کہا کرتے تھے ہمارے دل تو بڑے یعنی بند ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی. فرمایا نہیں، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے کفر کی وجہ سے. فقليلا ما يؤمنون، بہت کم تھے جو ان یہود سے جو ہے وہ ایمان لائے تھے. جب بھی ان کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ان کے طرف احکام آتے، اور اللہ تعالی کی طرف سے جب بھی کوئی کتاب بعد میں آتی تو پہلی کی تصدیق کرنے والی ہوتی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسلام آنے کے بعد مشرکوں پہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ایک نبی آنے والا ہے، رسول آنے والا ہے، وہ جب آئے گا تو ہم جو ہے وہ تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے، غالب آ جائیں گے. اور جب آ گیا تو کفروا بھی، جب وہ رسول آیا تو پہلے کفر کرنے والے خود ہی بن گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین فبئس ما اشتروا به انفسهم یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی. اللہ نے فرمایا کتنی بری چیز ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم، کیا اس بات کی وجہ سے کفر کر لیا؟ اچھا ہمارے اندر اللہ کا فضل کیوں نہیں ہوا، ان پہ کیوں فضل ہو گیا، ان پہ کیوں اللہ کا رسول آ گیا، صرف اس بات کی وجہ سے. فباؤ بغضب علی غضب، فرمایا غضب ہوا ان کے اوپر، غضب کے ساتھ غضب، لگاتار پے در پہ اللہ کا غضب ان پہ ہوتا رہا. وللکافرین عذاب مہین، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اپنے ہی رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں. تو اچھا جب اپنے رسولوں پہ ایمان لاتے ہو تو کیوں انبیاء کو قتل کیا تھا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بیچڑے کو تم نے معبود بنایا تھا؟ کیوں تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھانا پڑا اور تم سے وعدہ لینا پڑا، جس وعدے سے پھر بھی تم مکر گئے تھے؟ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اور ان یہود سے یہ بھی پوچھ لیجئے، اگر تم کہتے ہو کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے اور تم ہی جا کے جنت میں جاؤ گے، تو پھر کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے ہو؟ آؤ ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھ لو. لیکن ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اپنے جرموں کی وجہ سے یہ موت سے بھاگتے ہیں اپنے جرم کی وجہ سے، اپنے موت سے. ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ سب ظالموں کو جو ہے جانتا ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، سب سے زیادہ زندگی کے خواہش یہ ہیں، سب سے زیادہ زندگی کے خواہش یہ ہیں. ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اسی طرح مشرک بھی سب سے زیادہ جو ہے چاہتے ہیں ہمیں کبھی موت نہ جائے. مسلمان جو ہے وہ موت کو یاد رکھتا ہے، موت کی تیاری میں رہتا ہے، پتہ نہیں کب مجھے موت آ جائے. اور مشرک اور یہ اہل کتاب اور یہود، یہ موت سے بھاگتے ہیں، موت سے جو ہے مرنا نہیں چاہتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، خواہش رکھتے ہیں کاش کہ ہمیں ہماری عمر تو ہزار سال برابر ہو جائے. یاد رکھ لو ہزار سال بھی ہو گئی تو پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو. اگر کوئی انسان جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ فرمایا وہ اللہ کا دشمن ہے. من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. یہود کہا کرتے تھے ہم جبریل ہمارا دشمن ہے جی, ہم تو جبریل کیونکہ قرآن مجید کو نازل کر رہا ہے ہم تو اس لیے ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فان اللہ عدو للکافرین. اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا جو ہے وہ دشمن ہے جو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں, جو کچھ آیات کو مانتے ہیں کچھ آیات کے ساتھ کفر کر لیتے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ولما جاء رسول من عند الله, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رسول تصدیق کی ہوئی چیز ایسی چیزیں ان کی طرف لاتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے آلریڈی موجود ہے اس کی بھی تصدیق کی جا رہی ہوتی ہے, تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم, تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پیٹ کے پیچھے جو ہے یہ پھینک دیتے ہیں. کہ انہم لا یعلمون, گویا کہ جیسے یہ جانتے نہیں کچھ, ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی جانتے نہیں ہیں. اور واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, یہ لوگ شیاطین کی جو شیاطین نے جنات نے جو جادو سکھاتے تھے یہ اس کے پیچھے چلتے ہیں, حق کو چھوڑتے ہیں اور جادو کے پیچھے چلتے ہیں. اس آیت میں مفسرین کا تھوڑا سا دو رائے ہیں کہ اس آیت سورت بقرہ کی یہ آیت جو 102 نمبر آیت ہے اس کے بارے میں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. آیت کا اصل مضمون یہ ہے کہ یہود نے بجائے حق کی پیروی کرنے کے ان جنات کی پیروی کی جو کہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے جادو ٹونا سکھاتے رہے تھے, حالانکہ جادو کے ذریعے کوئی نقصان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ایک انسان دودھ پیتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے, دودھ سبب تو بنا ہے لیکن دودھ نے پیٹ نہیں خراب کیا ہے, وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اگر آج کل چیزوں پہ سرچ کی گئی مثال کے طور پہ مٹی پہ یا لوہے پہ سرچ کر کے ایسی ایسی چیزیں بنا دی کہ میں کہاں بیٹھا ہوں آپ کہاں بیٹھے ہیں اور آواز میری براہ راست آپ تک پہنچ رہی ہے. دنیا میں یہ انسان نے لوہے سے پلاسٹک سے مختلف چیزوں سے مختلف دھاتوں سے ایسی چیز بنا دی کہ ہوا میں اڑتا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے. تو چیزوں پہ محنت کر کے ایسی چیزیں نکال لی گئی, تو کیا ایسی الفاظ پہ محنت کر کے, مثال کے طور پہ میں آپ کی تعریف کر دیتا ہوں آپ کے طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے, میں آپ کو گالی دے دیتا ہوں آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک جو غمی کی لہر آ جاتی ہے. اسی طرح سرچ کر کے ایسے الفاظ ایسے کرتب اور ایسے طریقے نکال دیے گئے کہ فلاں کلام پڑا جائے فلاں چیز یوں کی جائے تو اس کا اثر اس کی طبیعت پہ فلاں ہوتا ہے. تو جادو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کی تقدیر کے کوئی مقابلہ ہوتا ہے, نہیں, وہ بھی کچھ ایسے خفیہ اسباب ہوتے ہیں, اسباب یا کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے کچھ اثر ہوتا ہے. تو یہ یہود اس کے پیچھے لگ گئے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو شریعت آئی تھی اس کے احکامات کو چھوڑا. یہ آیت چیز یہ بیان کر رہی ہے, یہ آیت اس طرح ہے اور آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جادو سے جو کچھ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اچھا فلانوں کو ملانا کیسے اور فلانوں کو لڑانا کیسے ہے, اکثر اس کا حصہ یہ ہوتا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, مرد بیوی میں کیسے لڑائی ہو سکتی ہے جی, وہ اسے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. حالانکہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, جو لوگ جادو کو سیکھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جان لیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے جسے وہ حاصل کر رہے ہیں. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون, اگر ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ اجر ہوتا اللہ تعالی کی طرف سے. یہ ہے اس آیت کا, ان آیات کا اصل مقصد. ضمناً جو چیز بیان ہوئی ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ آیا جنات تھے یا یہ آیا فرشتے تھے, مختلف واقعات ہیں, دونوں طرف کی روایات ملتی ہیں, کہ ہاروت اور ماروت اصل میں شیاطین ہی کا بدل ہے جو کہ سکھاتے تھے، اور کچھ ایسی بھی روایات ملتی ہیں بنی اسرائیل روایات کہ ہاروت اور ماروت اصل میں دو فرشتوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ زمین پہ جو ہے وہ نازل فرمائے تھے، لوگوں کو جادو سکھائیں، اور یہ ایک امتحانی آزمائش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ابلیس بھی تو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے دجال بھی بھیجنا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن بارہ یہ اس آیت میں دونوں طرح کی آراء جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اور کل کی کلاس میں ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔